بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ توبہ کی آیات نمبر 20-22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب یار بہروز یاری گول نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام اسلام پلس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا دعا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehattv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی ہے۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران تیل، گیس اور بجلی سمیت مختلف میدانوں میں پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ہندوستان میں توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی شدید سرکوبی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے بات چیت کرتے ہوئے باہمی تعلقات کے فروغ کو دونوں ملکوں کے لیے انتہائی سود مند قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور ترکمانستان کے درمیان تعلقات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر دونوں ملکوں کے تعلقات کے مخالفین بھی موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران اور ترکمانستان کے درمیان قائم مشترکہ کمیشنوں کو پوری طرح فعال بنانے اور طے پانے والے سمجھوتوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو ترجیح اور خاص اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ باہمی سمجھوتوں کے تحت گیس، بجلی، ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دے کر دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات کی بنیادوں کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف نے تہران عشق آباد تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کا حوالہ دیا اور رہبر انقلاب اسلامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی طور پر اور اپنی قوم کی جانب سے ایران ترکمانستان تعلقات کے فروغ کی مسلسل حمایت پر آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران اور ترکمانستان نے باہمی تعاون کے 13 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ بدھ کو تہران پہنچے ہیں۔ صدر بردی محمد اوف جب سعد آباد کمپلیکس پہنچے تو صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں دونوں ملکوں کے متعلقہ عہدیداروں نے ٹرانسپورٹ، ٹرانزٹ، تعلیمی اور ثقافتی تبادلے اور ماحولیات کے شعبوں میں تعاون کے نو سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ سمجھوتوں پر دستخط کے بعد ایران اور ترکمانستان کے صدور نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ صدر ایران نے پاکستان کے ساتھ ہم آہنگی تعاون کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران تیل، گیس اور بجلی سمیت مختلف میدانوں میں پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بات چیت کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہیں اور ان کی جڑیں صدیوں پر محیط قلبی اور مذہبی روابط میں پیوست ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی قومیں ایک دوسرے کی ہمسایہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی قریبی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنے والے غیر ملکی زائرین میں سے سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے اور اہل بیت علیہم السلام سے ان کا عشق زبان زد خاص و عام ہے اور اسی تعلق نے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک لڑی میں پرو کر رکھا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں، البتہ کچھ قوتوں کو دونوں مسلمان ہمسایہ دوست اور برادر ملکوں کے تعلقات اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان تعلقات کا فروغ خطے کی اقتصادی رونق اور سلامتی کی بہتری کا راستہ ہموار کرے گا اور یہ کہ تہران اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے کسی حد کا قائل نہیں ہے۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کی سطح بلند کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور تیل، گیس، بجلی کے میدان میں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے توانائی، ٹرانزٹ، ٹریڈ، نیز علاقائی بحرانوں کے بارے میں ہم آہنگی اور صلاح و مشورے کو دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم میدان قرار دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی معاملات کے بارے میں باہمی صلاح و مشورے اور گفتگو کو فیصلوں اور سمجھوتوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے دورہ ایران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں جتنا پاکستان کا سپوت ہوں اتنا ہی ایران کا سپوت بھی ہوں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ملک کے لیے بجلی کی ترسیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم سلامتی، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں اب تک ہونے والی بات چیت کو مکمل کرنے اور نتیجہ بخش بنانے کے لیے آمادہ ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے امام رضا علیہ السلام کے لیے پاکستانیوں کے عشق و عقیدت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ مشہد مقدس آنے والے زائرین کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان کی بعض سیاسی جماعتوں نے ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ گزشتہ روز جھنگ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے کہا کہ مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تینوں جماعتیں امریکہ کی ایجنٹ اور غلام ہیں، ان تینوں بڑی پارٹیوں نے ہمیں آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کے فیصلے آئی ایم ایف کے دفاتر میں ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ایک بابو پاکستان میں آ کر پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گڑ اور گندم کی قیمتیں طے کرتا ہے۔ اس سے قبل اپنی کئی تقریروں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے کہنے پر ان کی حکومت گرائی گئی اور امریکہ واضح طور پر پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے اور ہمارے حکمران خاموش بیٹھے ہیں۔ ہندوستان میں توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی شدید سرکوبی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں ویلفیئر پارٹی کے رہنما محمد جاوید کو گرفتار اور ان کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا، جبکہ مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والی آفرین فاطمہ کا گھر بھی بلڈوزر سے گرا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک ہونے والے مظاہروں کے دوران ہندوستانی فورسز کی فائرنگ سے کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی شدید طور پر سرکوبی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ہندوستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کرتے ہوئے اس قسم کی پالیسی کو ہندوستان کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی ہندوستانی حکومت سے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری بیان میں ہندوستانی مسلمانوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے مودی حکومت سے مسلمانوں پر تشدد بند کرنے اور کریک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا مزید کہنا تھا کہ امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمانوں پر ہندوستانی حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ بلا جواز گرفتاریاں اور گھروں کی مسماری انسانی حقوق کے عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مظاہرین کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا ہے۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کابل میں ایرانی سفیر بہادر امینیان سے ملاقات میں افغانستان کی حالیہ سیاسی صورتحال، باہمی تعلقات اور عوام کی حمایت و مدد کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دراصل افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے ایک وفد نے ہرات خاف ریلوے لائن کے تیسرے فیز کی تعمیر نو اور اسے مکمل کرنے کا کام پھر سے شروع کرنے کے لیے بات چیت کی غرض سے تہران میں ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شہداء الاقصی بریگیڈ سے وابستہ نابلس بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بدھ کو ٹھیک 4 بجے صبح روی دیا کے علاقے میں غاصب صہیونیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور خود بے حفاظت واپس آ گئے ہیں۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے ہر روز فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے آج صبح ہداریم جیل کے فلسطینی قیدیوں پر حملہ کیا۔ فلسطینی قیدیوں سے متعلق کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ظالم صہیونی فوجی ہداریم جیل پر حملے کے بعد ان کے سیلز میں داخل ہو گئے اور ان کے ذاتی سامان کو پھیلا دیا اور انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی استقامتی گروہوں نے صہیونی حکومت کو فلسطینی قیدیوں کی سرکوبی اور ان پر تشدد کے سلسلے میں سخت خبردار کیا ہے۔ استقامتی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی کوششیں ان کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ دراصل ہیومن رائٹ واچ نے ایک بیان جاری کر کے صہیونی حکومت کے ذریعے غزہ پٹی کے مسلسل محاصرے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ اسرائیل میں ایک کیمیائی کارخانے میں خطرناک ایمونیا گیس کے رساؤ کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ فلسطینی خبرساں ایجنسی شہاب کے مطابق اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بھی جنوبی تل ابیب میں واقع رہوفوت نامی کارخانے میں گیس کے رساؤ کی تصدیق کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ایمونیا گیس کے رساؤ کی وجہ سے متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور امدادی ٹیموں کو فوری طور پر جائے حادثہ کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور کوئی بھی میری تمنا نہیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام پلاسا اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلاسا
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلاً کالے گورے کا فرق ہے یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ایک ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو، یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے۔ تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے۔ غور و فکر کی روشنی میں اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ہاں ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت تین چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی. دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی. لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں. ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں. اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا. پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے. تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے. کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے. رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی. یا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں. اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے، اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے. یا دوسرے لفظ ہیں وثيابك فطهر، یہاں سیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو. اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے.
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رقاقت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے، چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی، اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے. اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. کیونکہ قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان آزمائش. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا؟ انسان کی خلقت کا. اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا. کسی مجبور سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہ پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہ بندگی تک پہنچے گا, عبودیت تک پہنچے گا. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, یعنی میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ, یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لیبلوکم امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا پہلا ہدف. دوسرا ہدف جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا, وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا, جب بندگی انسان کرے گا تو پہنچے گا کہاں؟ بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے رحمت واسعہ الہیہ سے مستفید ہوگا, فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمت, ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو, بندگی کے مرحلے میں آ جائے, وہی رحمت وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی بہت ہی عمدہ سوال ہیں، اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی ایک، اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں، اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی؟ دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے، ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہے، وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں، دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے، آمادگی ہے ازدواج کے لیے، ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں، جو جوان لڑکے، اسی طرح سے جو غلام ہیں، جوان ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ، ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ فقیر ہوں گے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے، متدین ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی، چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا، میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں، اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے، اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو، تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے، ثروت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے، جو یہ کام کر سکتے ہیں، جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں، وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.
Thank you. سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.